الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کی ذات قادر مطلق ذات ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتی ہے. اگر اللہ کی محبت ہمارے اوپر نہ ہوتی، اس کی رحمتیں ہم پر نہ ہوتی، تو اس دنیا کا کب کا خاتمہ ہو چکا ہوتا. اور یہ بات اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرمائی، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ اگر لوگوں کے جو کرتوت ہیں، جو اعمال ہیں، جو کچھ وہ کسب کرتے ہیں، کماتے ہیں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ فرماتے رہتے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو دنیا کی پیٹھ پر ایک شخص بھی زندہ باقی نہ رہتا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے رہتے ہیں، درگزر فرما دیتے ہیں، ان کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں. جو کچھ ہمارے اعمال ہیں، اچھے ہیں یا برے، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، کہ جو کچھ بھی مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں تو وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو ہم معاف کر دیتے ہیں. مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. اور اگر ہر ہر بات پر پکڑ ہوتی، جیسا کہ پہلی آیت میں نے بتائی کب کا خاتمہ ہو چکا ہوتا، یہاں بھی فرمایا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، کتنی چیزیں تو اللہ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں، بہانے بہانے سے معاف کر دیتے ہیں. کتنے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی، یعنی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں تو مختلف اعمال کی بدولت انہیں معاف فرما دیتے ہیں، اور بہت سے گناہوں پر مواخذہ نہیں فرماتے. تو اگر ایک ایک گناہ پر اللہ تعالیٰ مواخذہ فرمانے لگتے تو ہم میں سے کون اس قابل تھا بتائیے کہ ہم زندہ رہتے، ہمارا وجود بھی باقی رہتا. تو بندوں کو چاہیے کہ اپنے رب سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں. مرکز محبت اللہ کی ذات ہے. اللہ رب العزت سے اگر محبت ہوگی تو ساری دنیا آپ کے پیچھے. اگر اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کریں گے تو پھر ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. کسی نے کہا یک درگیر محکم بگیر، ایک کو پکڑ لو اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. بات یہ ہے کہ زاویہ نگاہ اگر درست ہو جائے تو یہ جتنی بھی دنیا میں ہمیں جلوے نظر آ رہے ہیں، باغات نظر آتے ہیں، کھیتیاں نظر آتی ہیں، چرند اور پرند نظر آتے ہیں، حیوانات نظر آتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں نظر آتی ہیں، اور بڑے بڑے بلند پہاڑ نظر آتے ہیں، چاند ستارے اور سورج نظر آتے ہیں، اگر ہمارے زاویہ نگاہ درست ہو جائیں تو ان سب چیزوں میں ہمیں اللہ کا جلوہ نظر آنے لگے. اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہمارا زاویہ نگاہ درست ہو جائے تو ہمیں اپنی ذات میں اللہ کے جلوے نظر آ جائیں. لیکن چونکہ زاویہ نگاہ درست نہیں ہوتا، اس لیے جو دیکھنے کی چیزیں وہ ہم نہیں دیکھتے، ہماری نظر محدود ہو جاتی ہے، تنگ نظر ہم ہو جاتے ہیں اور ہم دور تک دیکھ نہیں پاتے. اب مثلا ہر آدمی اپنے ہاتھ سے محبت کرتا ہے، اپنے پیر سے محبت رکھتا ہے، اپنے چہرے سے محبت رکھتا ہے، اپنے پورے وجود سے محبت رکھتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے محبت صرف اس لیے ہے کہ بھئی یہ ہاتھ چونکہ میرا ہے، یہ ٹانگ چونکہ میری ہے، یہ منہ چونکہ میرا ہے، میں اس لیے محبت کرتا ہوں. لیکن جو سالکین ہیں، اللہ کے راستے تک پہنچنے کے لیے لوگ چل پڑے ہیں اور سلوک کا راستہ طے کرتے ہیں، وہ محبت محض اس لیے نہیں رکھتے اللہ سے، اپنے ہاتھوں سے یا اپنے وجود سے کہ یہ میرا ہے، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے مالک و خالق کے عطا ہے. یہ ہاتھ ہیں جو ذریعہ ہیں نیکی کمانے کا، یہ چہرہ ہے یہ جو اس میں اللہ نے آنکھیں بھی لگائی ہیں اور اس میں اللہ نے زبان بھی دی ہے، منہ بھی دیا ہے، اللہ نے جو ہے وہ ناک بھی دی ہے، کان بھی دیے ہیں. تو یقیناً ان تمام اعضاء سے ہم درست طریقے سے کام لیں گے تو اللہ رب العزت تک پہنچنے کا ذریعہ بنیں گے. تو زاویہ نگاہ ہے. اب کوئی صرف اس لیے محبت کرے کہ میرا چہرہ بہت اچھا ہے، میں خوبصورت ہوں، تو بھائی خوبصورتی گھر سے لائے ہو یا رنگ روپ گھر سے ہے؟ کوئی اپنی مرضی سے اچھے سفید رنگ کا پیدا ہو سکتا ہے؟ کوئی اپنی مرضی سے کسی قوم میں پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ رب العزت کی عطا ہے، جس کو جہاں چاہا پیدا کر دیا، جیسا چاہا بنا دیا، آنکھوں والا، کان والا، ٹانگ والا، ہاتھ پیر والا. ورنہ کتنے ایسے ہیں جن کسی کی پیر نہیں، کسی کے ہاتھ نہیں، کسی کے کان نہیں، کسی کے ہونٹ نہیں، کتنے لوگ ایسے. تو یہ سب اللہ رب العزت کی عطا ہے. جب آدمی اپنے زاویہ نگاہ کو درست کر لیتا ہے تو اس کو یہ ساری چیزیں قدرت کی کاریگری نظر آتی ہیں. پھر چھوٹے سے بچے میں بھی اسے اللہ نظر آتا ہے، پھر بوڑھی عورت میں بھی اسے اللہ نظر آتا ہے، پھر بوڑھے آدمی بھی نظر آتا ہے. ورنہ بعض جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ عورتوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب میں تو یہ دیکھتا ہوں اللہ نے کیسا حسن پیدا کیا، مجھے اس میں اللہ نظر آتا ہے، الحاظ باللہ. تو اللہ صرف اس عورت میں نظر آتا ہے بھائی؟ جسے اللہ نظر آتا ہے اسے تو بوڑھی خاتون میں بھی نظر آ جاتا ہے، بوڑھے مرد میں بھی نظر آ جاتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ اس میں بھی اللہ نظر آ جاتا ہے. کون ہے جس نے پانی پر یہ کاریگری کی ہے؟ انسانی وجود ہے کیا؟ اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا انسان؟ منی کے ناپاک قطروں سے پیدا کیا. اور لازم بات ہے کہ اس کی حیثیت پانی کے سوا اور تو کچھ نہیں. لیکن اس پانی پر یہ کاریگری، یہ صورت گری، یہ شکل و صورت کا بنا دینا، اس میں ناک کان آنکھ کا رکھ دینا، کیا کسی میں طاقت ہے؟ پانی پر تو تصویر کوئی نہیں بنا سکتا. کوئی آدمی کہے کہ صاحب سمندر میں کوئی تصویر بنا دو، کوئی دریا میں بنا دے، کوئی نہر میں بنا دے، رکے ہوئے پانی میں بنا دے، بنا کے تو دکھائے. یہ سب اللہ رب العزت کی کاریگری ہے کہ اس نے ایک پانی کے قطرے سے، خون کے قطروں کو پانی، خون کے قطروں سے منی، اور منی کے قطروں سے انسان کو بنا دیا، اور ماں کے ناپاک خون سے جو ہے اس کا خون کہلاتا ہے، لوتھڑا بنا دیا. اور پھر اللہ نے آہستہ آہستہ اس کی تربیت کی، نشو نما کی ماں کے پیٹ میں، یہاں تک کہ پھر اس میں ناک بھی لگا دی، اس میں کان بھی بنا دیے، اس میں آنکھیں بھی لگا دی، اس کے ہاتھ پاؤں بھی عطا فرما دیے، اور پھر اس میں جان ڈال دی. اللہ رب العزت کی کاریگری ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں. تو اب زاویہ نگاہ کو اگر بدل لو، یہی چیزیں اللہ سے، ان سب چیزوں میں اللہ کا جلوہ بھی نظر آتا ہے، اور ہم کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقی، اللہ کی ذات بڑی بابرکت، کیا کیا خوبصورتیاں اس نے بکھیر دی. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ اگر تم چاہو تو تمہیں ہر چیز میں اللہ نظر آئے گا. ارے بلکہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی چیز آئے تو تم اس میں غور کر لو کہ یہ چیز آئی کہاں سے، پیدا کس نے کی، اس میں جو اللہ نے کمالات رکھے ہیں یہ کمالات کہاں سے آئے، یا خود کسی نے اس میں ڈال دیے. فرمایا کہ تمہارے پاس پانی آتا ہے روزانہ، نہ جانے کتنے گلاس پانی کے ہم چڑھا جاتے ہیں، گٹا گٹ پی جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نہیں سوچتے کہ پانی آیا کہاں سے، کس نے پیدا کیا، کیا انسان پیدا کر سکتا تھا، اس کی قدرت میں یہ بات تھی. تو تھوڑا سا اگر غور کر لے آدمی تو اللہ رب العزت سے سوچنے میں مجبور ہو جائے گا کہ واقعی اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا. اب اگر سمندر ہوتا، سمندر کا پانی کھاری ہے، آدمی پی نہیں سکتا، لیکن یہیں سے اللہ تعالیٰ بھاپ اڑاتے ہیں، مونسون اٹھتا ہے اور پھر جا کے کہیں برستا ہے. تو اللہ رب العزت نے جو ہے اپنے فضل و کرم سے ہمیں خود کار جو ہے وہ سمجھ لیجیے کارگو سروس دے دی بادلوں کی. پانی کارگو سروس ہے، جو پانی کو لے کے چلتے ہیں اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے برساتے ہیں، پہاڑوں پر بھی برستے ہیں، ندی نالوں میں بھی برستے ہیں اور میدانوں میں بھی برستے ہیں، کھیتوں میں بھی برستے ہیں، کھلیانوں میں بھی برستے ہیں، باغات میں بھی برستے ہیں، کہاں کہاں نہیں. پھر مسلمانوں کے کھیت میں ہی برس رہے ہیں، کافروں کے کھیت میں ہی برس رہے ہیں، چونکہ وہ رب العالمین ہیں. پوری دنیا میں اللہ رب العزت کے حکم سے پانی برس رہا ہے. لیکن اگر ہم سے کہہ دیا جاتا کہ آج پانی جو ہے بھائی مری میں برس رہا، جاؤ جلدی سے جا کے جمع کر لو، تو کیا ہمیں تکلیف نہ ہوتی کہ پانی لینے کے لیے کون جاتا، وہاں کون پہنچ سکتا؟ اپنے فضل و کرم سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ فریز کر دیا اس پانی کو. برف باری شمالی علاقہ جات میں جب برف باری ہوتی ہے، پہاڑوں پر وہ برف رک جاتی ہے، منجمد ہو جاتے ہیں. اور پھر اس پہاڑ سے کوئی اگر کہتے کہ جاؤ بھائی وہاں سے جا کے جو ہے وہ ایک ایک سل لے کے آ جاؤ، یہ جتنی ضرورت ہے برف لے لو اور آ کر پانی استعمال کرو، تو بتائیے کتنی پریشانی ہو جاتی. اس پانی کو کون لا سکتا تھا، برف کو کون لا سکتا تھا، کتنے بڑے بڑے ہم جو ہے وہ ذخیرے کر سکتے تھے پانی کے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے سورج کا انتظام کر دیا. جب سورج کی گرمی سے وہ پگھلتی ہے تو اندر ہی اندر پانی جو ہے وہ اس پہاڑوں کے ذریعے سے اس سے جو ہے وہ ندی اور نالے بہا دیے، اللہ نے چشمے پیدا کر دیے. اگر کوئی جھیل سیف الملوک گیا ہو تو اس نے دیکھا ہوگا 10,500 فٹ کی بلندی پر پانی کا ایک پیالہ ہے جو رکھا ہوا ہے، جس میں بظاہر کوئی زیرو بم نہیں، کوئی ہل جل نہیں ہے، غیر متحرک، بالکل ایسا لگتا ہے پرسکون، کوئی ہلچل نہیں اس میں، لیکن وہ پانی جمع ہے. برف کی جب پگھلتی ہے تو آہستہ آہستہ پگھلتی بھی، بس وہ پیالہ ہے جو رکھا ہوا ہے اس میں جمع ہو جاتا ہے پانی، اور وہی سے دریا کنارہ اللہ نے نکال دیا. 10,500 فٹ کی بلندی سے اس زور و شور کے ساتھ وہ دریا بہتا ہے، اس قدر زور و شور کے ساتھ بہتا ہے کہ اگر خدا نہ کرے آدمی اس میں چلا جائے تو پھر اس کی لاش ڈوبتی نہیں بلکہ بھی کہتا ہوں مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ تو پتھروں سے ٹکراتا ہوا پانی ہی ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ کہ انسان پاش پاش ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور نہ جانے پھر کہاں کہاں وہ پانی ہوتا ہوا لوگوں کو پانی پہنچاتا ہے، اس کے ذریعے سے پھر آگے دریاؤں میں، اور دریاؤں کے ذریعے پھر جہاں بھی جہاں جہاں بھی دریا ہیں وہاں تک پہنچتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا خودکار سسٹم ہے جو کام کر رہا ہے. تو اگر کوئی دیکھنے والا ہو تو اسے ان پہاڑوں میں بھی اللہ کا جلوہ نظر آ جاتا ہے، ان جھیلوں میں بھی اللہ کا جلوہ نظر آ جاتا ہے، اور اس بارش میں بھی اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ رب العزت تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں. تو ایک پانی جو ہم پیتے ہیں، خالی اس کے بارے میں سوچ لیں کہ پانی آتا کہاں سے. پھر اللہ رب العزت نے صرف ندی اور نالوں اور دریاؤں ہی میں پانی نہیں بہایا، بلکہ رگوں کے ذریعے سے زمین میں بھی پھیلا دیا، اور پوری جو ہے وہ زمین کی رگوں میں پانی ہے، جہاں چاہو جو ہے کنواں کھودو پانی نکال لو. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے خاص کرم فرمایا. تو یہ پانی جو ہم حاصل کر رہے ہیں، اب اگر ہمیں حکم دیا جاتا کہ بھائی جو ہے وہ فلاں جگہ سے لے آؤ تو ہمیں کتنی مشکل ہوتی، ممکن نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اگر کسی کو دیدہ بینا اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں تو یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں. ہم میں سے ہر شخص پانی پیتا ہے، پانی انسان کی زندگی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن ہم کاش کے پانی پیتے ہوئے سوچ لیں کہ یہ ایک گلاس جو میں پی رہا ہوں، صبح سے شام تک نہ جانے کتنے گلاس ہضم کرتا ہوں، پیتا ہوں، لیکن یہ پانی آتا کہاں سے ہے، پیدا کس نے کیا ہے، کس طریقے سے اللہ نے انتظام کیا ہے انسانوں تک پہنچانے کے لیے. تو اگر ہم اس میں غور و فکر کر لیں تو یہی پانی پیتے ہوئے ہم ہر سانس میں کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، وہ شکر للہ، اور شکر سارا کا سارا اللہ کے لیے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے روٹی کا ایک لقمہ ہمارے پاس، ہم تو نہ جانے صبح سے شام تک کتنے لقمے کھاتے ہیں، لیکن آدمی غور تو کرے یہ روٹی کا لقمہ کیا ایسے ہی آ گیا. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مشینریاں ہیں وہ سب کے سب کام میں لگی ہوئی ہیں. سورج ہے وہ روشنی دے رہا ہے، گرم ہوائیں اس پر چل رہی ہیں، کسان اپنا کام کر رہا ہے، بیج بونے والے اپنا کام کر رہے ہیں، ہل چلانے والے اپنا کام کر رہے ہیں، پانی دینے والے اپنا کام کر رہے ہیں. اور پھر جب اس کی کٹائی کا وقت آیا، اب جناب کسان بھی نکل پڑے، ان کے گھر والے بھی نکل پڑے، پورا خاندان اور قبیلہ نکل پڑا، اب اس کی کٹنگ ہو رہی ہے، اور کٹائی کرنے کے بعد اس کی صفائی ہو رہی ہے، اور پھر وہ جناب مختلف ذریعوں سے جو ہے وہ ٹریکٹر کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے کہیں پہنچ رہے ہیں، اور جا کے پھر دکانوں پہ پہنچے، پھر اس کے بعد کہیں اور پہنچے، ملوں میں گئی گندم وہاں سے پس پس کے اب دکانوں پہ آ رہی ہے، اس کے بعد ہم لا رہے ہیں، آٹا گوندھا جا رہا ہے، روٹی پکائی جا رہی ہے، تب جا کے وہ ایک لقمہ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے. لیکن انسان غور تو کرے کہ ایک لقمہ کیا ہمیں ایسے ہی مل جاتا ہے؟ اگر ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ فرماتے جاؤ خود ہی گندم بو اور خود ہی سارے انتظام کرو، کیا کر سکتا تھا؟ ممکن تھا؟ اللہ نے ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے دل میں کچھ پیشوں کی محبت ڈال دی، وہ پیشہ کرنے پر مجبور ہیں، ان کو اختیار کیا ہوا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ سب چیزیں انہیں بآسانی مہیا ہو رہی ہیں. تو اللہ رب العزت کی ساری قدرت کاریگری ہے. انسان گوشت کھاتا ہے، ہم میں سے کتنے ہیں نہ جانے، اگر اندازہ لگائیں تو اب تک کی زندگیوں میں کتنی ہم گائے بھینسے کھا گئے، کتنے بکرے کھا گئے، کتنی مرغیاں کھا گئے. اگر سوچے انسان تو یہ گوشت کہاں سے آتا ہے بھائی؟ آدمی سوچو بچار تو کرے. یہ ساری چیزیں ہیں جس میں جو ہے آدمی کو سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے. اللہ رب العزت نے دعوت دی ہے کہ غور کرو اس میں، تمہیں اللہ تک پہنچا دیں گے. تو چونکہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. اب بظاہر تو ہمیں یہ نظر آتا ہے، اگر ظاہر بھی نہ ہو کہ بھائی یہ گوشت کہاں سے آیا، قصائی کے پاس گیا جائے کہ گوشت لیا، اس کی نظر میں تو صرف اس حد تک بات ہے. لیکن اگر تھوڑا سا آدمی غور کرے مزید تو یہ قصائی کہاں سے لایا بھائی؟ اگر سوچے آدمی کے بھی پیسے لے کے گئے گوشت لے آئے، لیکن اگر آدمی جیب میں پیسے لی لی پھرے اور گوشت نہ ملے تب کیا کرو گے؟ پتہ چلا جانور ہی نہیں آ رہے. اتنی بڑی تعداد میں جانوروں کا آنا کہ روزانہ لاکھوں کروڑوں جانور جو ہے وہ کٹتے ہیں اور انسان اس کو کھاتے ہیں، تو یہ سب کہاں، کون پیدا کر رہا ہے؟ سب اللہ رب العزت ہی کی کاریگری ہے. حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، ایک دیہاتی ریلوے اسٹیشن پر آیا تو اس نے اس سے پہلے کبھی ریل گاڑی نہیں دیکھی تھی. جب ریل گاڑی دیکھی تو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی بڑی ریل گاڑی، اتنے سارے اس میں ڈبے، حیران ہوا. اب اس پر حیران ہوا کہ چلتی کیسے ہوگی، تو اچانک اس نے دیکھا کہ ایک صاحب ہری سی جھنڈی انہوں نے جب دکھائی گاڑی چل پڑی. اس نے کہا بھائی ساری طاقت اس ہرے جھنڈے میں، ظاہری آنکھیں تو یہی دیکھتی ہیں نا. تو جناب وہ چلا گیا اور جا کے ڈنڈک جو ہے نا وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، ہندو تھا. تو جو گارڈ تھا اس نے کہا بھائی تو ہاتھ جوڑ کے کیوں کھڑا ہو گیا اس جھنڈے کے سامنے؟ کہا کہ جھنڈے نے گاڑی چلائی. کہا کہ جھنڈے نے تو گاڑی نہیں چلائی. کہا کہ میں تو اسی لیے اس کو سلام کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں اس کی، کہ یہ بڑا طاقتور ہے کہ اتنی بڑی گاڑی خالی تم نے ایسے ہلایا اور چل پڑی. اس نے کہا بھائی گاڑی میں نے نہیں چلائی، یہ تو صرف علامت ہے، گاڑی میں تو انجن لگا ہوا ہے آگے، اس میں جو ڈرائیور بیٹھا وہ چلا رہا ہے گاڑی. اس نے کہا اچھا. اگلے اسٹیشن پر جب اترا تو وہاں پہنچ گیا، اب اس نے دیکھا کہ واقعی انجن میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. پوچھا گاڑی تم چلاتے ہو؟ کہا کہ ہاں بھائی میں ڈرائیور ہوں، میں ہی چلاتا ہوں. اب اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. اس نے کہا تو ہاتھ کیوں جوڑا؟ کہا کہ بڑی طاقت کے مالک ہو تم، اتنی بڑی گاڑی کھینچتے ہو، اتنی بڑی گاڑی چلاتے ہو، تو بھائی تم طاقت کا مرکز ہو، اس لیے میں تمہیں ہاتھ جوڑ رہا ہوں تمہارے آگے. کہا کہ بھائی میں تو تیرے جیسا انسان ہوں، میں اتنی بڑی گاڑی کہاں کھینچ سکتا ہوں، یہ اصل طاقت تو انجن کی ہے اور پھر اس میں بھی بھاپ ہے، کوئلہ ہے، مختلف چیزیں ہیں. تو بہرحال ایک ظاہر بھی آدمی کی نگاہیں صرف اس حد تک جاتی ہیں، تو زیادہ سے زیادہ آ کر وہ بھاپ پر رک جاتی ہے، انجن پر رک جاتی ہے. لیکن آگے بھی تو چلو بات ختم نہیں ہو جاتی ہے. یہ لوہا کس نے پیدا کیا؟ یہ بھاپ کون بنا رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، کس چیز سے پیدا ہو رہی ہے؟ تو نتیجہ تھا نا ہمیں پہنچائیں گی ساری چیزیں کہاں تک؟ اللہ رب العزت کی ذات تک. کہ یہ اگر لوہا زمین سے نہ نکلتا، اللہ نے انسان کو عقل نہ دی ہوتی، یہ ساری چیزیں جوڑ کر اس میں یہ قوت نہ پیدا کی ہوتی، تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو بہرحال یہ سب چیزیں پیدا کرنے والی ذات تو چونکہ اللہ کی ہے، لیکن ہم ظاہری طور پر ہمیں نظر آتی ہے کسی کے ہاتھ میں طاقت، کہ فلاں شخص کے ہاتھ میں طاقت، فلاں طاقت کا مرکز، ہم وہیں پر جا کر سجدے کرنے شروع کر دیتے ہیں، وہیں جا کے اس کی عبادت کرنے شروع کر دیتے ہیں، لیکن حقیقی طاقتوں کا مالک اللہ رب العزت ہے. تو بہرحال ہماری محبت کا مرکز بھی اللہ رب العزت ہونے چاہیے. اگر ہم اپنے زاویہ نگاہ کو درست رکھیں تو اللہ رب العزت سے محبت ہمارے رگ و پے میں آ جائے گی، اور یہ زاویہ محبت درست ہوگا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے. خود بخود زاویہ نگاہ درست نہیں ہوا کرتا، یہ زاویہ نگاہ آپ کو اگر کہیں صحیح ہونے کے لیے ملے گا تو اللہ والوں کی صحبت میں، اہل حق کی صحبت میں بیٹھیں گے، وہ آپ کو بتائیں. جیسے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی اپنے بچوں سے تو ہر ایک محبت کرتا ہے، لیکن ایک محبت تو یہ ہے کہ بس ہر آدمی ہم میں سے، کون ایسا جو کہے گا مجھے بچوں سے محبت نہیں، فوراً بچہ نظر آیا، اٹھایا، گود میں لیا، پیار کیا. لیکن اس میں تو کوئی ایسی کمال کی بات نہیں. لیکن فرمایا، حضرت فرمایا کہ میں نے اس پر محنت کی ہے اپنے زاویہ نگاہ کو درست کرنے کے لیے کہ بچے نظر آئے یا بچہ نظر آیا اپنا، جی چاہا کہ اسے گود میں لے کر پیار کروں لیکن رک گئے. اس لیے کہ اگر اس طرح سے پیار کرا تو یہ تو اپنی خواہش پہ عمل کیا ہم نے صرف، لیکن تھوڑی دیر رکے اور دل میں تھوڑی دیر سوچا کہ بھئی اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ اولاد عطا فرمائی، یہ بیٹا عطا فرمایا، اس کے کچھ حقوق ہیں میرے ذمے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حقوق بھی ہمیں بتلائے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس سے ان سے بچوں سے محبت کرتے تھے، لہذا آپ کی اتباع میں بھی اس بچے سے محبت کروں گا. اب گود میں اٹھایا اور اب چوما، بتائیے پہلے چومنے میں ثواب تھا یا اب چومنے میں ثواب؟ اب بچے کو گود میں اٹھانا، اس کو چومنا، اس کو پیار کرنا، یہ سب عبادت ہوگی، کیونکہ آپ نے زاویہ نگاہ بدل دیا. پہلے زاویہ نگاہ صرف یہ تھا کہ میرا بیٹا ہے اس لیے پیار کر رہا ہوں، اب زاویہ نگاہ بدل گیا. اسی طریقے سے باقی نعمتیں، بات تفصیلی ہے، پہلے بیان بھی میں کئی دفعہ کر چکا ہوں، اس وقت مقصود نہیں ہے، لیکن صرف یہ بتایا کہ اس زاویہ نگاہ بزرگوں کے پاس بیٹھے بغیر نہیں آئے. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں تو تعارف کراتے ہیں اپنے بیٹا، کہتے ہیں جی میرے صاحبزادے، تو عام آدمی کو محسوس بھی نہیں کرتا اس میں، بلکہ جس کو بھی کوئی کہے گا کون صاحب ہے، کہیں جی میرے صاحبزادہ ہے. ہمارے حضرت والا کے پاس ایک صاحب گئے اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے گئے، حضرت نے پوچھا کہ کون ہے بھائی، کہ حضرت میرے صاحبزادے. حضرت نے فوراً اصلاح فرمائی کہ اچھا بڑے لاٹ صاحب ہیں آپ، اپنے آپ کو صاحب کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو صاحب کہہ رہے ہیں، بہت لاٹ صاحب ہیں آپ. کہا کہ بھیا یہ ادب کے خلاف، یوں کہو کہ خادم زادہ ہے، صاحب زادہ کیا ہوتا ہے؟ تو بتائیے یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی تو نہیں ملے گی، یہ تو بزرگوں کی صحبت میں جانے سے سیکھنے سے ملے گی کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے. حضرت والا ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ بعض لوگ کہتے ہیں بھی کتاب رکھی ہوئی ہے یا کتاب پڑھی ہوئی ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن وہاں پڑھا ہوا ہے، قرآن مجید وہاں پڑھا ہوا ہے. فرمایا کہ ایسا مت کہو، یہ ادب کے خلاف. تو ایک صاحب نے جب یہ بات کہی تو آپ نے فرمایا کہ کتاب پڑھی ہوئی نہ کہو بلکہ یوں کہو کتاب رکھی ہوئی ہے. کہا کہ حضرت اس میں کیا فرق؟ کہا فرق یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر مہمان ہوں اور کوئی پوچھے اور وہ یہ کہہ دے کہ ہاں جی سات دن سے یہیں پڑھے ہوئے، تو بتائیے کیا لگا، بس آپ سمجھ میں آ گئی بات. تو پڑھے اور رکھے ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو اس لیے زبان سے ہم جو جملے کہتے ہیں ادا کرتے ہیں بعض اوقات ادب کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں آئیں گی کہاں، اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھنے سے. اگر ان کی صحبتوں میں نہیں بیٹھیں گے، ان سے جا کے دین حاصل نہیں کریں گے، تو خالی کتابوں سے دین نہیں آتا. بہت ساری باتیں کتابوں میں بعض اوقات سمجھ میں بھی نہیں آتی. البتہ یہ کہ بزرگوں کی صحبت بھی ساتھ ہو اور ساتھ ساتھ ان کی کتابوں کا مطالعہ بھی ہو تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے کہ ذہن مل جائے گا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ والوں سے ملتی ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں آدمی جاتا رہے یہ چیزیں مل جاتی ہیں. ایک صاحب نے حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت بڑی پریشانیاں سامنے آتی ہیں اور بعض اوقات جو ہے وہ اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں. نعمتیں تو اللہ رب العزت کی بے شمار ہیں، لیکن جب میں تکلیفیں اور پریشانیاں دیکھتا ہوں صبح و شام تو بعض اوقات شکوا سا بھی پیدا ہو جاتا ہے طبیعت میں. تو بات یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں یہی چیز سیکھنے کی ہوتی ہے. ایسا ہمارے یہاں آتے ہیں، یہاں پر ممکن ہے بیٹھے ہوئے بھی ہوں، ان کی اہلیہ ایک عرصے سے بیمار، یہ بات میں ان کے لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، اور وہ بچارے اپنی بیوی کی خدمت میں مشغول ہیں ہمتن، حتیٰ کہ پیشاب پخانہ تک بھی یعنی وہ کراتے ہیں. تو یہ میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ خدمت عام طور پہ کوئی انجام نہیں دیتا. بیویاں تو شوہروں کی خدمت کر لیتی ہیں اس قسم کی کہ جس قسم کی بھی وہ خدمت، شوہر کو خدمت مطلوب ہے، عام طور پہ بیویاں یہ خدمات انجام دے لیتی ہیں، لیکن شوہروں کے بارے میں عام طور پر یہ کم سننے کو ملے گا کہ وہ بھی اس قسم کی خدمات انجام دیتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. تو میں اسی لیے سنا رہا ہوں کہ تکالیف تو آتی ہیں، لیکن اللہ کی حکمت کیا ہوتی ہے اس میں ہمیں نہیں معلوم. پریشان نہ ہوں، مایوس نہ ہو، بعض اوقات بعض تکلیفیں آتی ہیں انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ تکلیف میں کیوں ہے، حالانکہ وہ سوچتا ہے میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں زکات بھی دے رہا ہوں، میں صدقات بھی دے رہا ہوں، میں عبادات بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی مشکل پریشانی آتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ خط ملا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، ایک تو یہ کہ تم استغفار کی کثرت کرو، اور دوسری بات فرمائی کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، 500 مرتبہ یومیہ پڑھو، کیونکہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لیکن ایک دو دفعہ پڑھنا کافی نہیں ہوگا، کم از کم یومیہ 500 مرتبہ اس کو پڑھو، تو انشاءاللہ تمہارے ایک ہفتہ نہیں گزرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل حل فرما دیں گے، پریشانی دور ہو جائے گی. اور اگر دور نہ بھی ہوئی ظاہری اعتبار سے، تو اس کا پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ تو تمہیں ملتا ہی رہے گا. اور چونکہ بعض اوقات پریشانیاں اپنے ہی کسی عمل کی وجہ سے آتی ہیں، یعنی بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی لیکن آ جاتی. لیکن یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کے کرم ہی کا نتیجہ ہوتی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتی. تو پریشانی آتی ہے یہ بھی اللہ کے کرم کا نتیجہ ہے، بیماری آتی ہے یہ بھی اللہ کے کرم کا نتیجہ ہے، اور اگر صحت ہے تو وہ بھی اللہ کے کرم کا نتیجہ ہے، لیکن ہم سے یہ بیماری اور تکلیف برداشت نہیں ہوتی. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا بزرگوں سے کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جو بیماری یہ بھی نعمت، پریشانی بھی نعمت. تو اتنے میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت مجھ پہ بڑی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ایک عرصے سے بیماری میں مبتلا ہوں، آپ دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ دور فرما دے. تو ان کے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ ابھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ بیماری بھی رحمت ہے اور نعمت ہے، اب کیا دعا کریں گے بھائی؟ تو انہوں نے جو دعا کی وہی کہ یا اللہ یہ بیماری بھی نعمت ہے، پریشانیاں بھی نعمت ہیں، لیکن اس نعمت کا تحمل ہم سے نہیں ہوتا، اے اللہ اس نعمت بیماری کو نعمت صحت سے بدل دے. جب دونوں ہی چیزیں نعمت ہیں تو آپ یا اللہ یہ نعمت بیماری لے لیجئے اور ہمیں نعمت صحت عطا فرما دیجئے، پریشانی کی نعمت لے لیجئے اور ہمیں آرام اور راحت کی نعمت عطا فرما دیجئے. تو دیکھیے جو بات نعمت کی تھی وہ بھی اپنی جگہ رہی. بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسان کے درجات بلند کرتے ہیں، بعض اوقات ابتلا اور آزمائش ہوتی ہے، لیکن ہم اس آزمائش اور ابتلا کے لائق نہیں، اسی لیے آدمی طلب تو نہ کرے، لیکن خدا نہ کرے اگر مبتلا ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت سے اس پر صبر طلب کرے کہ اللہ اولاً، یعنی یہ بھی دعا کرتا رہے کہ اس کو دور فرما دیجیے، پریشانی دور فرما دے اور راحت اور آرام اور اطمینان مجھے عطا فرما دے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتا رہے، توبہ و استغفار کرتا رہے، اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو بھی کثرت سے پڑھتا رہے. ہمارے یہاں تو عام طور پر تاثر یہ ہے کہ لا حول ولا قوت جو ہے جناب کوئی شیطان نظر آئے تو پڑھ لو، اور اسی طریقے سے جناب بعض موقعوں پر، یعنی بعض حضرات یہاں تک میں نے سنا بعض جاہلوں کو کہتے ہیں جب مسجد میں جو ہے وہ لا حول مت پڑھو، یہاں کوئی شیطان. حالانکہ اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جس کا مطلب یہ کہ یا اللہ قوت و طاقت قدرت سب تیرے اختیار میں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، گناہوں سے اگر بچ سکوں گا تو اے اللہ آپ ہی بچائیں گے، اور اگر کوئی نیک کام کر سکوں گا تو یا اللہ اس کی قوت اور قدرت بھی آپ ہی دیں گے. تو نہ مجھ میں گناہوں سے بچنے کی طاقت، نہ مجھ میں نیک کام کرنے کی قوت اور قدرت، آپ اگر عطا فرمائیں گے تو میں گناہوں سے ہی بچ سکوں گا، آپ اگر قوت اور طاقت دیں گے تو نیکیاں بھی کر سکوں گا. اس کا آدمی جو ہے وہ جو اقرار کرتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مگر اللہ رب العزت کی مدد سے جو علی بھی ہیں عظیم بھی ہیں. تو اس لیے جب پریشانیاں آئیں تو آدمی پریشان نہ ہو، پریشانیاں اس زندگی میں تو آئیں گی. یہ بات یاد رکھیے کہ وہ جہاں کوئی پریشانی نہ ہو، جہاں کوئی دکھ نہ ہو، جہاں کوئی تکلیف نہ ہو، جہاں کوئی غم نہ ہو، وہ جہاں صرف جنت، وہاں کوئی غم نہیں ہوگا، بلکہ وہاں کوئی خواہش بھی پامال نہیں ہوگی، کوئی حسرت ایسی نہیں جو پوری نہ ہو سکے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کسی محل کی طرف دیکھے گا اور اسے اپنے محل سے اچھا لگے گا تو ابھی دل میں سوچ ہی رہا ہوگا کہ اس کا رنگ زیادہ اچھا ہے تو جب اپنے محل کو دیکھے گا تو وہ تبدیل ہوگا، اس سے اچھا ہو چکا ہوگا. وہاں تو اتنی سی دیر کی بات ہے. وہ جنت کیا کہ جس میں خواہشیں بھی پوری نہ ہوں؟ جنت تو نام، لیکن یہاں اگر حسرت ہم پامال اگر ہو جائیں اور یہاں خواہشیں ناجائز پوری نہ کریں تو انشاءاللہ پھر وہاں پر حسرتیں اور خواہشیں ہماری ہر حضرت پوری ہوگی. جنت جگہ ہی ایسی، اور جہاں غمی غم ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، وہ جہاں صرف جہنم ہے. لیکن جہاں غم بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، راحت بھی ہیں، وہ یہ دنیا ہے. تو جس جہان میں ہم رہ رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں پر تکلیف نہ ہو. تو بہرحال یہ 500 مرتبہ پڑھنے کا فرمایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے 90 قسم کی مصیبتیں دور فرمائیں گے، جس میں سے ادنا یہ ہے کہ فکر اور حزن دور ہو جائے گا. جو فکر ہے اور غم ہے وہ دور ہو جائے گا. تو آپ دیکھیے معمولی چیز تو نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 500 مرتبہ یومیہ پڑھیے، حضرت نے فرمایا اس سے 90 قسم کی بیماریاں دور ہوں گی، اور اس میں ادنا بیماری جو ہے وہ ہے فرمایا ہم، فکر، حضور، پریشانی. آپ بتائیے ہم میں کون ایسا ہے جس کو نہ ہو؟ کوئی ایک آدمی اٹھ کے کہہ دے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں، مجھے کوئی غم نہیں. آج کل تو بچوں کو بھی غم ہوتا ہے. ایک زمانے میں کہتے تھے بچے بادشاہ، انہیں کیا غم بھائی. اب آج کل تو بچے بھی غمگین ہوتے ہیں، انہیں بےچاروں کو ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل فرمائے. یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ ہم ایک تو یہ کہ اپنے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں. تو ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، اس سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں ہر ہر موقع کی، تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ساری کی ساری دعائیں اللہ سے تعلق کو بڑھانے کا ذریعہ ہیں. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، اسے چاہیے ان دعاؤں کو یاد کروں. کون سا موقع ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا نہیں بتلائی؟ بتائی. مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا، نکل رہے ہیں تو دعا، وضو کر رہے ہیں تو دعا، ہاتھ دھو رہے ہیں تو دعا، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں تو دعا، چہرے پر ڈال رہے ہیں تو دعا، سر کا مسا کر رہے ہیں تو دعا، دونوں ہاتھوں کو دھو رہے ہیں تو دعا، پیروں کو دھو رہے ہیں تو دعا. کون سا موقع بتائیے؟ بازار جا رہے ہیں تو وہاں کی دعا، اور اگر گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں تو اس کی دعا، جہاز پر سوار ہو رہے ہیں تو اس کی دعا. کوئی موقع ایسا چھوڑا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حتیٰ کہ آدمی اگر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اپنا حق ادا کرنے کے لیے، وہاں کی بھی دعا بتا دی. حتیٰ کہ لیٹرین میں جاتا ہے تو وہاں جانے سے پہلے بھی دعا پڑھ لو، وہاں سے واپس آؤ تو بھی دعا پڑھ لو. کوئی موقع ہے چھوڑا ہے آپ؟ اس کا کیا مطلب کہ تم سارے کام انجام دو، اپنے سے تعلق لیکن اللہ سے مضبوط رکھو. اگر اپنی حاجت بھی پوری کرنے جا رہے ہو دعا کر لو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. لیجئے، یا آپ کا سارا بیٹھنا اندر وہ سب عبادت، حالانکہ آدمی اپنی ضرورت کے تحت گیا ہے، دعا پڑھ کے گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا ہے. اس لیے سنت طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے وہ سارا کا سارا بیٹھنا عبادت، اور پھر اللہ تعالیٰ شیاطین سے محفوظ فرما دیتے. حدیث میں آتا ہے کہ شیاطین انسان کی شرمگاہ سے کھیلتے رہتے ہیں. اگر کوئی دعا نہیں پڑھتا تو ہم میں سے کتنے جو پڑھتے ہیں؟ تو دین میں یہ ساری باتیں. آج میں کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے کرے، دکان پر جائے تو کیا کرے، ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی. ملازم ملازمت پر جا رہا ہے تو وہ کیا کرے، وہاں پر کس طریقے سے کام کرے. دل بیارو دس بکار، دل یار کی طرف لگا ہوا ہو اور کام ہاتھوں میں لگے ہوئے ہوں. کام تو آدمی ہاتھوں سے کرتا ہے، پوڑیا بھی بنا رہا ہے تو بناتا رہے، لیکن دل میں خیال اللہ کا ہو تو کوئی مشکل کام نہیں. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم اپنی زاویہ نگاہ بدلیں. ان تمام چیزوں میں ہمیں اللہ رب العزت نظر آئیں گے، پھر اپنے اعضائے بدن میں بھی ہمیں نظر آئے گا، جلوہ اللہ کا نظر آتا ہے، بشرطے کہ ہم ان تمام چیزوں کو سوچیں، اس میں غور و فکر کریں. پھر ہم صحیح معنی میں سمجھ سکیں گے کہ اللہ رب العزت تو ہر ہر کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ موجود ہے. اور جب یہ استحضار ہو جائے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا بھائی؟ آدمی گناہوں سے بچ جائے گا، جو اصل مقصود ہے. جب ہمیں ہمارے دل میں اس بات کا استحضار ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو بتائیے وہ گناہ کرے گا؟ چاہے وہ اب جلوت میں ہو چاہے خلوت میں ہو. یہ فکر اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں پیدا کی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ آپ سن چکے ہیں. اشارتاً میں کہہ دوں کہ جب سفر میں جا رہے تھے، ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی اور کھانے پینے کی کوئی چیز تھی نہیں، تو کہا کہ بھائی یہ دودھ اس میں سے دے دو. کہا کہ دودھ کیسے دے دوں، میری ذاتی بکریاں تو ہیں نہیں، یہ تو میں چرانے کے لیے لایا ہوں، لہذا میں تو نہیں دے سکتا. تو کہا کہ میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں، ایسا کرو کہ ایک بکری تم میرے ہاتھ بیچ دو، میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں جو بھی اس زمانے میں کرنسی تھی، اور یہ بکری میں لے لیتا ہوں، گوشت تم بھی کھا لینا میں بھی کھا لوں گا، یا دودھ بھی پی لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مالک کو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا. یہ آزمائش کے طور پہ سیدنا عمر فاروق نے کہا. جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس نے کیا کہا، یا ھذا فعین اللہ، اگر میں ایسا کر لوں تو اللہ کہاں چلے گئے؟ یعنی تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ میں بددیانتی کر لوں، لیکن کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ تو دیکھیے، ایک چرواہے کے دل میں بھی اللہ رب العزت کا استحضار تھا کہ ہم اگر یہ کام کریں گے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے شاباش دی اور فرمایا کہ جب تک تجھ جیسے لوگ موجود ہیں دل میں گناہ، یعنی دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہے، اس وقت تک یہ دنیا ختم نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے سیدنا عمر فاروق ہی کا واقعہ ہے، گشت کر رہے ہیں، ماں اور بیٹی آپس میں گفتگو کر رہی ہیں. ماں کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، بیٹی کہتی ہے امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ دودھ میں کوئی پانی نہ ملائے. تو ماں نے کہا کہ بیٹی اس وقت کون سے امیر المومنین موجود ہیں؟ تو دودھ میں پانی ملا دے، کوئی نہیں دیکھ رہا. کہا کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہا ہے تو ان کا خدا تو دیکھ رہا ہے، اس نے پانی نہیں ملایا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صبح اس بچی کو اپنے پاس بلوایا اور اپنے بیٹے کا نکاح اس بچی سے کیا، جس سے بعد میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ان کی نسل سے. تو بات یہ ہے کہ یہ فکر پیدا ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے یہی فکر پیدا کی کہ اللہ رب العزت کو اپنے سامنے رکھو ہر وقت، جلوت میں ہو تب بھی، خلوت میں ہو تب بھی، محفل میں ہو تب بھی، ہر موقع پر یہ سمجھو کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور جب یہ انسان استحضار کر لے گا تو پھر انسان گناہ نہیں کر سکتا. گناہ کرتا ہی اس لیے ہے کہ ہم غافل ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت سے، اور جہاں انسان غافل ہوا وہاں شیطان لپک لیتا انسان. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے استحضار نصیب فرما دے. یہ بہت بڑی نعمت ہے جسے بھی حاصل ہو جائے. حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے جو بزرگ تھے، آخری بیان جو حضرت نے یہ مدنی مسجد میں فرمایا، اس میں اس کی بڑی بہترین مثال بیان فرمائی استحضار سے متعلق، اور اس سے اچھی مثال میں نے سنی نہیں. اس بیان میں اتفاق سے میں موجود تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، بات یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اور عورت کسی کمرے میں ہوں تنہا، اور ان کا ارادہ گناہ کرنے کا ہو، اور وہ پورے اس گناہ پر تیار بھی ہوں، اچانک انہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ جھیری میں سے کوئی بچہ جھانک رہا ہے، بڑا نہیں، یہ احساس ہو جائے کہ جھیری میں سے کوئی بچہ جھانک کر ہمیں دیکھ رہا ہے، فرمایا اس کے ارادوں پر اوس پڑ جائے گی اور اس کے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے صرف اس خیال سے کہ ایک چھوٹا سا بچہ انہیں دیکھ رہا ہے. فرمایا جب ایک چھوٹا سے بچے کی وجہ سے گناہوں کا ارادہ اس کا چھوٹ جائے گا، ارادوں پر اوس پڑ جائے گی، اگر تم یہی خیال اللہ کے بارے میں کر لو گے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر کیسے گناہ کر سکتے ہو؟ تو یہ واقعہ نہیں، حقیقت. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اس کا استحضار ہماری ذہن میں ہو ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، پھر آدمی کسی سے جھوٹ نہیں بولے گا، پھر آدمی تنہائی میں ہوگا تب بھی گناہ نہیں کرے گا، شراب نہیں پیے گا، رشوت نہیں لے گا، اللہ کا خوف موجود. اور یہی وجہ ہے کہ ایمان نام ہی اسی کیفیت کا ہے. ایمان نام ہے بین الرجاء والخوف، یعنی امید اور بیم کی جو کیفیت ہے، اس کے درمیانی جو کیفیت، اس کا نام ایمان. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت یہ فرمائے کہ جنت میں صرف ایک آدمی جائے گا، تو میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک آدمی میں ہی ہوں گا، اتنی تو امید ہے اللہ رب العزت. اور اگر اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ دوزخ میں صرف ایک آدمی جائے گا، تو اتنا خوف ہے الحمدللہ کہ وہ سمجھتا ہوں کہ میں ہی ہوں گا. سمجھ میں آئی؟ تو بہرحال آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو، یہ خوف گناہوں سے بچائے گا، اور امید بھی ہو، انشاءاللہ مایوس نہیں ہونے دے گا
جب امیدیں ہوتی ہیں تو انسان مایوس نہیں ہوتا. اس لیے مایوس ہمارے بزرگ بھی نہیں کرتے کسی کو, ہمیشہ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ سے مایوس نہ ہو, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جتنے بھی گناہ ہو چکے ہوں کوئی حرج نہیں, لیکن تم دل میں ارادہ کر لو کہ میں اپنے رب کو اب ناراض نہیں کروں گا. اب تک جو غلطیاں ہو گئیں ہو گئیں, لیکن آئندہ ہم اپنے رب کو ناراض نہیں کریں گے. کوئی کام ایسا میں نہیں کروں گا جس سے میرا اللہ ناراض ہوتا. بس آدمی اگر یہ سوچ لے, عہد کر لے, دیکھیے عہد کرنا تو ہمارا کام, ارادہ ہمارا کام, آگے وہ ارادہ اگر ٹوٹ جاتا ہے پھر کر لے, لیکن جب ارادہ کرے تو پختہ کرے. اس کا مطلب یہ نہ ہو کہ بھائی آئندہ ٹوٹ توڑنے کا بھی ارادہ ہے. اگر یہ اس قسم کا ارادہ ہوگا تو اللہ تو جانتے ہیں. اس لیے جب ارادہ کرے آدمی پختہ ارادہ کرے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن خدا نہ کرے پھر اگر وہ ارادہ ٹوٹ جائے تو وہی معاملہ ہو جائے گا کہ جام میں توبہ شکن, توبہ میری جام شکن, سامنے ڈھیر پڑا ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا. تو بات یہ ہے کہ آدمی توبہ کرتا ہے تو جام شراب توڑ دیتا ہے, اور جب توبہ ٹوٹتی ہے تو اٹھا کے پھر پیالہ پی لیتا ہے, لیکن پھر توبہ کرتا ہے پھر توڑ دیتا ہے. اس لیے وہ شاعر کہتا ہے کہ سامنے ڈھیر پڑا ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں. تو بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جان بوجھ کر جو ہے وہ توبہ کو توڑتا رہے. آدمی توبہ کرے اور اس کو مدد بھی اللہ سے چاہے کہ یا اللہ آپ ہی مدد کریں گے تو میں اپنی توبہ پر قائم رہوں گا, ورنہ میرا کیا, میں کیا, میرا ارادہ کیا. صبح میں کچھ ارادہ کرتا ہوں, شام کو کچھ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جس کی مدد فرمائے اس کو توفیق اطاعت بھی عطا فرما دیتے ہیں اور توبہ پر استقامت بھی عطا فرما دیتے ہیں. تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اور سبا مسلمانوں کو اپنی محبت بھی عطا فرمائے, ہمیں اپنا زاویہ نگاہ درست کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اور پھر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہمارے دل میں ہو, اللہ کی محبت بھی ہو, امید بھی ہو. اور یاد رکھیے کہ محبت کی وجہ سے ساری تلخ چیزیں شیریں ہو جاتی ہیں. اللہ کی محبت اگر ہمارے دل میں ہوگی پھر اللہ کے احکام ہمیں جو ہے وہ اس پہ تشویش نہیں ہوگی, پھر وہ احکام مشکل نہیں نظر آئیں گے, آسان ہو جائیں گے. محبت نہ ہونے کی وجہ سے انسان اعتراضات بھی کرتا ہے, لیکن اگر کسی سے محبت تو سارے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. جو باتیں کہی گئیں یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں ان باتوں پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے. اے اللہ آپ ہمارے محبوب بن جائیے, ہمیں اپنا محبوب بنا لیجئے. یا اللہ اپنی ذات کی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے, اپنے نام کی لذت ہمیں عطا فرما دیجئے, اپنے ذکر و فکر کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ جتنے مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے, مجھ سمیت اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, جتنی رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما دیجئے. اے اللہ دینی جماعتیں جو بھی کام کر رہی ہیں دین کا, اخلاص کے ساتھ ان کے کاموں میں برکت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کی آواز کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیجئے. اے اللہ ان کی حرکتوں کو اور ان کے نقل و حمل کو یا اللہ قبول فرما لیجئے. اے اللہ دینی جماعتوں میں آپس میں محبت پیدا فرما دیجئے. اے اللہ ایک دوسرے کا معاون بنا دیجئے, معاند ہونے سے بچا لیجئے. اے اللہ مسلمانوں میں باہم محبت پیدا فرما دیجئے, ہم سب کو باہم شیر و شکر فرما دیجئے, اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجئے, ان افتراق اور انتشار سے بچا لیجئے. اے اللہ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو, دشمنی اور عداوت ہو تو تیرے لیے ہو. یا اللہ ہم پر رحم فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما دے. اے اللہ جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما دے, یقیناً ہماری ہی کوتاہیاں اس کا سبب ہیں. اے اللہ آپ تو کریم ہیں, اور آپ کا کرم نہ ہوتا تو ہم کب کے تباہ ہو چکے ہوتے. یقیناً ساری خرابیاں جو پچھلی امتوں میں تھیں آج اس امت میں جمع ہو گئی ہیں, لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اور آپ کا فضل و کرم ہے. اے اللہ کہ آپ نے ہمیں سزائیں نہیں دیں اور آپ نے اپنا عذاب نازل نہیں کیا. آپ اپنے فضل خاص سے ہمیشہ اپنی رحمتیں, اپنے توجہات, اپنے فضل و کرم ہم پر جاری و ساری رکھیے. ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے. یا اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما, ہمارے ملت کی بھی حفاظت فرما, ہمیں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم پھر سے یا اللہ تیری عنایات کے مستحق ہو جائیں, تیری توجہات کے مستحق ہو جائیں. اے اللہ آپ نے جو
فضل و عنایات اور کرم پچھلے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں، اے اللہ جو فرما برداروں کے ساتھ کیے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی ان اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائیے، نافرمان ہونے سے بچا لیجئے، اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کریم ہیں اور کریم نالائقوں پر کرم کرتا ہے، اے اللہ ہم سے بڑا نالائق کون ہوگا، آپ کرم فرما دیجئے، اے اللہ ہم بیکار ہیں، ہمیں کام والا بنا دیجئے، کام والا بنا دیجئے، یا اللہ ہر عمل اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ محبت ہو تو تیرے لیے، دشمنی اور عداوت ہو تو تیری وجہ سے، اے اللہ اخلاص نیت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اخلاص نیت عطا فرما دیجئے، اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہم میں بہت سے بیمار ہیں، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، آپ جانتے ہیں ان بیماریوں کو اور اس کے علاج کو بھی، یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری ساری بیماریاں دور فرما دے، اور ہمارے جو ساتھی مسجد کے نمازی ان کی اہلیہ بیمار ہیں اور ایک عرصے سے بیمار ہیں، سمجھ میں نہیں آتی بیماری کیا ہے اور مختلف ڈاکٹروں کے پاس بھی صبح شام چکر لگا رہے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے انہیں صحت عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے، ان کی پریشانی دور فرما دے، اور اس نعمت بیماری کو نعمت صحت سے بدل دیجئے، یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما دیجئے۔ اسی طرح ایک اور صاحب جن کا کل آپریشن ہوا تو الحمدللہ آپریشن کامیاب ہو گیا، ان کے لیے دعا فرما دیجئے، اللہ جلد از جلد انہیں صحت یاب فرما دیں۔ ایسے ہی آج ایک صاحب کا عصر کے وقت آپریشن ہوا ہے بائی پاس کا، انہوں نے بھی دعا کے لیے کہلوایا ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے انہیں بھی جلد صحت یاب فرما دے۔ اور جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، جو بھی بیمار ہیں اور جس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، سب بیماریوں کو دور فرما دے، صحتوں سے مزین فرما دے، یا اللہ ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما، اے اللہ اپنی ذات کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ اپنی ذات کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ اپنی ذات کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنا کرم فرما، رحم فرما، عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ دین پر استقامت عطا فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی دین پر چلنے والا بنا، اے اللہ بلکہ ان کو سبب بنا دے ہمارے دین پر چلنے کا، اے اللہ انہیں بھی دین پر چلنے والا بنا دے، ہمیں بھی دین پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ جو دین پر چلنا چاہتے ہیں لیکن رکاوٹیں ہیں، اپنے فضل خاص سے ان رکاوٹوں کو دور فرما دے، دین پر استقامت عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرما دے۔ اے اللہ اسی طریقے سے ایک صاحب کی والدہ بیمار ہیں اور اس بچے نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، آپ سے دعا درخواست ہے کہ اللہ اپنے فضل سے ان کی والدہ کو صحت عطا فرما دیں۔ بہن کا بھی معاملہ ہے کہ رشتے نہیں آتے، دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ جوڑ کے رشتے عطا فرما دیں۔ اور بھی جو بچیاں ہیں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، جوڑ کے رشتے نہیں آتے، اس وجہ سے وہ خود بھی پریشان ہیں، والدین بھی پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، عافیت نصیب فرما دے، جوڑ کے رشتے عطا فرما دے، یا اللہ اور بھی جو لوگ بھی جن مشکلات کی میں مبتلا ہیں، یا اللہ سب کی مشکلیں حل فرما دے، آسانیاں پیدا فرما دے، بے روزگاری کو ختم فرما دے، مہنگائی کو، بے حیائی کو، اور یعنی کو یا اللہ ختم فرما دے، ہماری سوچ کو اللہ درست فرما دے، ہماری زاویہ نگاہ کو درست فرما دے، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔